आप भाइयों तक पहुंच रही है सही अच्छे अंदाज में तो लिख दें ताकि प्रोग्राम शुरू किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं बाबुन अस्सलातु मिनल ईमान, बाब नमाज ईमान से है, यानी नमाज ईमान में से है, ईमान के दर्जात में से है, उसके हिस्सों में से है, ईमान के बहुत से शोबे हैं तो उनमें से नमाज भी है। वकौलुल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का इरशाद है वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया नहीं करेगा, और अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया नहीं करेगा। यानी सलातकुम इंदल बैत, यानी तुम जो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, बैत की तरफ नमाज पढ़ते थे, ये अल्लाह तुम्हारी जाया नहीं करेगा। ये बाब इमाम बुखारी ने जो बांधा है इसमें इंदल बैत की तशरीह में उलमाए कराम के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज इससे बैतुल्ला मुराद लेते हैं, फिर इंदा का लफ्ज है, यानी इससे मुराद क्या है, क्या इला यानी बैतुल्ला है या बैतुल्ला के करीब से लेकर बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ना है। तो इसका सही मफहूम यही है कि इसमें मुराद यही है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की कि ये जो आयते करीमा है वह मा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाय नहीं करेगा, इससे मुराद है कि अल्लाह तुम्हारी नमाजें ज़ाय नहीं करेगा। मुफस्सिरीन कराम ने कुरान करीम की इस आयते करीमा की यही तशरीह बयान की है बिल इत्फाक, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुसलमानों का जो क़िबला उला है, मस्जिद अक्सा है जो, उस तरफ मुंह करके रुख करके नमाज पढ़ते थे, और ये पहला क़िबला इस वक्त तो यहूदियों के कब्जे में है, सेहूनियों के कब्जे में है। तो एक अरसा जिसमें इख्तलाफ है कि 18 महीने या 17 महीने या 16 महीने, ये इतना अरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबियों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे, ये ख्वाहिश रखते थे कि अल्लाह तबारक व तआला बैतुल्लाह को, अल्लाह का घर जो मक्का में है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, उस तरफ हो अपना रुख करके अपना चेहरा करके नमाज पढ़े। कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत बयान की है जिसमें आया है कि कद नरा, कुरान करीम में कद नरा तकल्लुब वजह कफिस समा, सूरह बकरा की आयत नंबर है 144। अऊज बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, कद नरा तकल्लुब वजह कफिस समा, हम यकीनन देखते हैं तेरा चेहरा आसमान की तरफ फिरना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ हो अपना चेहरा मुबारक उठाते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम देखते हैं, یہ کس لیے اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جو ہے قبلہ تبدیل کر دے. اب بیت المقدس کی طرف کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. قرآن مجید کے علاوہ حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں وحی آتی تھی. یہ جو منکرین حدیث پرویزی حضرات ہیں ان پر یہ آیت کریمہ اور قبلہ اولا کا جو مسئلہ ہے بڑا رد ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم جس قبلے کو تم پسند کرتے ہو تجھے اس طرف ہم پھیر دیں گے. پھر فرمایا فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہو پھیر دے. اب حکم آ گیا، اب آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف، وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اس طرف اپنا چہرہ پھیر دو. اور اگے اللہ فرماتا ہے وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جدھر بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف پھیر دو، یعنی بیت اللہ کی طرف. یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بھی ہے جس سے پرویزیوں پر رد ہوتا ہے، بڑا عظیم و شان رد ہوتا ہے. وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ تشریح موجود نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کس حالت میں بیت اللہ کی طرف منہ پھیرو گے، یعنی نماز کی حالت میں منہ پھیرو گے یا ویسے ہی. تو یہ آیت چونکہ عام ہے، اگر کوئی آدمی حدیث کا منکر ہے، حدیث نہیں مانتا، تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چل رہا ہے، چاہے کسی کام میں مصروف ہے، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیرے رکھے. تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے. تو پرویزی حضرات جو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن بلا رسول، رسول کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ یہ تم اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اگر اپنے دفتر میں بیٹھے ہو، اگر اپنی دکان میں بیٹھے ہو، جدھر بھی ہو قبلے کی طرف منہ رکھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا یہ، اگر وہ اس طرح کوئی کام شروع کر دے گا پرویزی، تو اس کا عمل غلط ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کی تشریح آ گئی ہے کہ یہ حکم نماز کے بارے میں. تو یہ دلیل ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے. تو یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں دو طرح سے پرویزیوں پر رد ہوتا ہے، منکرین حدیث پر رد ہوتا ہے. جو لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے ان پر رد ہوتا ہے. تو خیر، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور پسند یہ کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم یہ اتار دیا، یہ حکم نازل فرمایا، قبلہ بدل گیا، قبلہ اولا اب بدل گیا، بیت اللہ قبلہ بن گیا. تو اس حالت میں کچھ مسلمان جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے تھے. کچھ مسلمان شہید ہوئے تھے، قتل ہو گئے تھے، کچھ فوت ہوئے تھے، صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کو یہ اختلاف ہو گیا، یہ شک ہو گیا کہ یہ کیا ہوگا، جو صحابی پہلے فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے بیت اللہ کی طرف نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قرآن میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِيَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. اس طریقے سے ایک تو ان لوگوں پر رد ہو گیا جو مرجع فرقہ ہے نا، یہ جو مرجی لوگ ہیں، چاہے اشری عقائد رکھتے ہیں یا ماتوردی یا دیوبندی بریلوی، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز ایمان میں سے نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں سے نہیں ہیں، یہ عمل کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے، اور نماز ایک عمل ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عمل وہ ایمان میں داخل ہے. اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ اگر ایک حکم نازل ہونے سے پہلے دوسرا حکم کوئی تھا تو اس پر اگر لوگوں نے عمل کیا ہے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. جس طرح کوئی صحابہ کرام شراب پیتے تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کچھ شہید بھی ہو گئے اور کچھ ہو فوت بھی ہو گئے شراب کی حالت میں, تو صحابہ کرام کو پھر شک ہوا کہ ان کا کیا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی جس میں فرمایا کہ جن لوگوں نے یعنی شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور پان سے انصاب اور ازلام بت یعنی وہ نصب بتوں کے لیے جو پتھر نصب کیے جاتے تھے وہ اور پان سے ڈالنا بتوں کے لیے, یہ پلید ہیں شیطانی عمل میں سے ہیں, فاجتنبو ہو اس سے بچ جاؤ, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ حکم آ گیا شراب حرام ہو گئی. اب شراب حرام ہو گئی تو پھر اگلے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے آگے ایک اور دو آیتوں کے بعد, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, جو لوگ مومن تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے کھا لیا یا پی لیا. اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, متقی لوگ تھے اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ جو صحابہ فوت ہو گئے ہیں شراب کے حرام ہونے سے پہلے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ اس وقت تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اسی طرح جو لوگ قبلہ بیت اللہ کا مقرر ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, یعنی نماز یعنی صلاتکم. تو یہ ہے, اسے اور بھی نقطے سے نکلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایسے علاقے میں جنگل میں ہے جس طرف ہو اسے قبلے کا ہی پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. اب وہ بیچارہ اجتہاد کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے, دوسری طرف ہے, اور کافی نمازیں اسے پڑھ لی ہیں کئی دن, پھر پتہ چلا یا نہیں چلا, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نمازیں ضائع نہیں کرے گا. اسی سے ہم مسئلہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی جس کو ایک مسئلہ پتہ نہ ہو, قرآن اور حدیث کا مسئلہ پتہ نہ ہو, مثلا حدیث میں جو نماز کے مسائل ہیں کوئی مسئلہ پتہ نہ ہو, مثال کے طور پر ایک آدمی تھا جو کہ وہ رفع دین کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سنت ہے. اچھا اللہ نے اس کو موقع دے دیا, اس نے تحقیق کر لی, تحقیق کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ رفع دین تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس نے رفع دین شروع کر دیا. اب اس کی جو اگلی نمازیں ہیں نا اللہ وہ ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ وہ پہلے بھی جو نمازیں پڑھ رہا تھا تو وہ کتاب و سنت کو کے ساتھ محبت کی وجہ سے پڑھتا تھا یا کسی ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے پڑھتا تھا, تو اب اس نے توبہ کر لی ہے, اس کو معلوم ہو گیا صحیح بات, تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا. پھر آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا عمر بن خالد, ہمیں عمر بن خالد نے حدیث سنائی. صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں عمر بن خالد لکھا ہوا ہے, یہ کاتب کی غلطی ہے, ناسخ کی غلطی ہے. صحیح لفظ عمر بن خالد ہے. قال حدثنا زہیر, زہیر بن معاویہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں, عمر بن خالد کے استاد ہیں. قال حدثنا ابو اسحاق, وہ ابو اسحاق السبیعی سے بیان کرتے ہیں. یہ جو روایت ہے اس کو ابو اسحاق سے اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. ابو اسحاق السبیعی, ان کے اوپر دو اعتراض ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ مدلس تھے. اس کا جواب یہ کہ صحیح بخاری میں ہی آگے اس حدیث کی ایک سند میں سما کی تصریح موجود ہے. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ یعنی میں نے سنا ہے برا بن عازب سے, سما کی تصریح موجود. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابو اسحاق کا آخری عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا, کمزور ہو گیا تھا, تو آخری عمر کی ان کی روایتیں صحیح نہیں ہیں. تو یہ زہیر جو ہیں ان کی آخری عمر کے شاگرد ہیں. تو یہ جرائے اس کا جواب یہ ہے کہ ابو اسحاق نے یہ حدیث آخری عمر میں بھی بیان کی ہے اور اول دور میں بھی, پہلی عمر میں بھی بیان کی ہے. ان کے پرانے شاگرد بھی یہی حدیث بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں اسرائیل بھی اس کو بیان کرتے ہیں, ابو اسحاق کے پوتے. اسی طرح سفیان ثوری بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ روایت ابو اسحاق نے اپنے دماغ خراب ہونے سے پہلے بیان کی تھی. تو وہ بیان کرتے ہیں انل برائے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. برا بھی صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی تھے, یہ مدینہ کے رہنے والے صحابی ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادی او قال اخوالی من الانصار, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ اپنے ننہال کے پاس, انصاری ننہال کے پاس آپ نے ان کے پاس ٹھہرے, ان کے پاس رکے, آپ ان کے پاس اترے. یہ ننہال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادا تھا عبد المطلب, عبد المطلب کی والدہ مدینے کی رہنے والی تھی, تو ان کو اجداد بھی کہتے ہیں یعنی نانے. عربی میں اجداد نانے کو بھی کہتے ہیں, نانوں کو اور دادوں کو بھی. یہاں پر نانے مراد ہیں کیونکہ آگے اخوال آ رہا ہے ماموں, تو ماموں کا گھر ہو نانا کا گھر ہو یہ ایک ہی گھر ننہال ہوتا ہے ایسے. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا, اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چھ مہینے, بیت المقدس کی طرف ہو سولہ مہینے آپ نے نماز پڑھی تھی. سِتَّةَ عَشَرَ سولہ مہینے, تو آپ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں اسرائیل میں موجود ہے اس وقت, وہ مسجد اقصی یروشلم میں. او سبت عشر شہرا, یا سترہ مہینے پڑی راوی کو شاکے, بعض راوی اٹھارہ بھی کہتے ہیں. تو جو بات یاد ہے اس لحاظ سے انہوں نے بیان کیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پورے جو ہے وہ پورے یعنی سولہ مہینے پورے تھے, اور اس سے پہلے جو مہینہ تھا اس کا بھی کچھ حصہ آپ نے نماز پڑھی ہے, اور جو اس کے بعد والا مہینہ آخری تھا اس میں بھی کچھ نماز پڑھی ہے. تو جس نے پورے پورے مہینے ذکر کیے انہوں نے سولہ مہینے ذکر کیے, اور جس نے وہ آدھے آدھے دن ہر دو مہینوں کے بیان کیے ہیں تو اس نے سترہ یا اٹھارہ مہینے بیان کر دی. تو اس میں کوئی خاص تعارض یا تناقض نہیں ہے. وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے, خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے, یہ آپ کی خواہش تھی. اچھا, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے, حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ خواہش رکھتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے, لیکن اس کے باوجود کچھ عرصہ تک حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا اور آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور کیا آپ کی دعا کو, آپ کی خواہش کو, تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا. تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, مختار کل نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے, ورنہ اگر وہ مختار کل ہوتے تھے جو چیز پسند ہے فوراً اس کا حکم دے دیتے. اس وجہ اس نقطے سے ہمارے جو بریلی بھائی ہیں ان کو بڑی پھکی مل جاتی ہے. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ مجھے یاد آیا کہ یہ آسمان کی طرف آپ جو دیکھتے تھے اس سے مراد کیا ہے, نماز کے اندر دیکھتے تھے یا باہر؟ تو یہاں پر عام جو ہے وہ دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر دیکھتے تھے. اچھا, نماز کے اندر اسلام کے پہلے دور میں آسمان کی طرف دیکھنا جائز تھا, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. وہ علیحدہ مسئلہ ہے انشاءاللہ نماز کی کتاب میں وہ آئے گا. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی. کیا مراد ہے؟ قبلہ بدل جانے کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے پھیر دو یعنی نماز میں, تو آپ نے جو پہلی نماز پڑھی تھی نا یہ عصر کی نماز تھی. وَسَلَّمَا قوم, اور ایک جماعت نے قوم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی, صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی. یہ اسلام کا شروع کا ہی دور ہے, جنگ بدر کے بعد کا غالباً دور ہے. تو مدینہ میں کچھ اور مسجدیں بھی بن گئی تھی, صرف مسجد نبی نہیں تھی اور مسجدیں بھی بن گئی تھی, مسجد قباء بھی تھی, ایک اور مسجد بھی تھی جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی, لیکن سارے لوگ تو نہیں آتے تھے, کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, کچھ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. فخرج رجل ممن صلى معه, پس ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی نا وہ باہر نکلا گیا. ایسا شوق تھا صحابہ کرام کے اندر کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے. ممکن ہے کہ وہ اس علاقے سے آیا ہو اور نماز پڑھی ہو, مدینہ کے بازاروں سے سودا وغیرہ لیا ہو واللہ عالم, اور پھر واپس گیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسی علاقے مسجد نبی کے قریب کا رہنے والا ہو اور دوسرے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے. خیر وہ جب گیا, فمر علی آل مسجد, وہ ایک مسجد والوں کے پاس پہنچا. وہ آدمی جو ہے نا مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, اس نے عصر کی پڑھی. اب جب گیا نا تو گیا دوسرے دن صبح, یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت چلا گیا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اول وقت نماز پڑھاتے اور دوسرے صحابہ لیٹ پڑھاتے رہے, نہ اول وقت پڑھتے تھے. تو یہ آتا ہے کہ وہ دوسرے دن یعنی صبح کے وقت وہاں پر پہنچا, جہاں تک مجھے یہ یاد ہے. تو دیکھا کہ مسجد والے نماز پڑھ رہے ہیں, وہم راکعون, اور سارے رکوع میں امام نے کہا نا اللہ اکبر, رکوع میں چلا گیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اب رکوع میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ صحابی آ کر دیکھ رہا ہے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے, بیت اللہ کے الٹی طرف. مدینہ میں جس طرف بیت اللہ ہے اس کے بالکل الٹی طرف, یعنی جنوب کی طرف بیت اللہ ہے تو شمال کی طرف بیت المقدس الٹی طرف ہو وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور تھے بھی رکوع میں. فقالا, تو اس صحابی نے فرمایا, اب اس کے پاس چونکہ علم کی بات تھی دین کی بات تھی تو اس نے ان تک پہنچائی. اس سے ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس کوئی علم کی بات ہو, کوئی ایک مسئلہ بھی پتا ہو نا, وہ اگلے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دے. تو کہنے لگا اشہد باللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کے ساتھ, اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں, لقد صلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی. سمجھ آ رہی ہے نا بھائیوں کو کہ اس نے گواہی دے دی, اونچی آواز سے ان کو سنا دیا, اوئے تم نماز پڑھ رہے ہو بیت المقدس کی طرف اور میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے ہوں بیت اللہ کی طرف. اچھا وہ جو صحابہ کرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے, قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث تھے, وہ منکرین حدیث نہیں تھے, پرویزی نہیں تھے. پرویزی اگر ہوتے تو کہتے جاؤ نہیں مانتے ہم, تو کون ہے یہ خبر وائے دے, وہ ایک آدمی کی روایت کدھر مانیں گے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, کیونکہ وہ ایک آدمی تھا, کوئی بہت سے تو تھے نہیں. اچھا وہاں پر کوئی حنفی بھی نہیں تھے, دیوبندی بریلوی بھی نہیں تھے, اشعری اور ماتوریدی بھی نہیں تھے, علم کلام والے بھی, جو کہتے ہیں خبر واحد ظنی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خبر واحد و ظنی ہوتی ہے, یقین نہیں ہوتا, اگر ایک سچا بالکل سچا آدمی کوئی روایت بیان کرے تو ممکن ہے یہ جھوٹ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر بکر صدیق بھی کوئی روایت بیان کرے تو یہ ظنی روایت ہوتی ہے, یقینی نہیں ہوتی, اس پر یقین نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں تمہارا یہ اصول ہی باطل ہے, تمہارا یہ اصول ہی قرآن حدیث کے خلاف. وہ اللہ کے بندو قرآن کو پڑھو, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کو جا رجل من اقصی المدینۃ یسعٰ, ایک آدمی آیا مدین شہر سے اور پھر اس نے وجا رجل من مدینہ من المدینہ وجا رجل من آل المدینۃ یسعٰ, ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لوگ تو تجھے قتل کرنا چاہتے. فخرج منہ خائفا یترقبہ, تو موسیٰ علیہ السلام اس ایک آدمی کی, ایک سچے آدمی کی خبر سن کر اس شہر سے جلدی جلدی نکل گئے اور خوف زدہ بھی تھے, ڈرے ہوئے تھے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اللہ نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا تھا, قوم ثمود کی طرف صالح کو بھیجا تھا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف شعیب کو بھیجا تھا. تو اللہ نے ایک ایک رسول بھیجا ہے, یہ بھی خبر واحد ہے نا. اگر خبر واحد نہیں مانتے ہو ایک آدمی کی خبر, تو یہ قرآن بھی خبر واحد ہے نا, یہ بھی تو ایک آدمی پیش کرتا ہے. اللہ کے بندو کچھ تو عقل کرو. اس طرح کے اور بھی بہت سے ہیں دلائل. تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک آدمی آتا ہے, ایک آدمی اور عقیدے کا مسئلہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے نماز یہ جو ایمان میں سے اس کا حکم نازل ہو گیا, اب بدل گیا قبلہ, اللہ کے رسول کے پیچھے تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں بیت اللہ کی طرف. حدیث میں آتا ہے فدارو کما ہم قبل البیت, وہ سارے رکوع میں ہی حالت رکوع میں تھے, رکوع میں انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا, یعنی وہ جنوب کی طرف نماز پڑھ رہے تھے شمال کی طرف رکھ لیا, رکا لیا. اب اس میں یہ ذکر نہیں کہ امام نے کیا کیا, تو ظاہر ہے کہ امام تو پیچھے ہو گیا نا, تو امام پھر صفوں سے آگے آ گیا ہوگا, کیونکہ امام تو آگے ہونا چاہیے. حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. تو صحابہ اکرام نے خبر واحد پر عمل کی. اچھا کوئی اگر پرویزی منکر حدیث کہے کہ نہیں یہ تو میں حدیث بخاری کی نہیں مانتا ہوں, تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے آؤ چلو ذرا مدینے, وہ مدینہ میں وہ مسجد موجود ہے مسجد قبلہ تین, جن لوگوں نے کیا ہے نا حج اور اللہ نے ان کو موقع دیا مدینہ جانے کا, یا کسی اور وجہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں ایک مسجد ہے مسجد قبلہ تین, دو قبلوں والی, وہ مسجد ابھی موجود ہے, وہ تو عملی طور پر موجود ہے مدینہ طیبہ میں. وکانت الیہود قد اعجبہم, اور یہودی خوش ہوتے تھے پسند کرتے تھے, اذ کان یصلی قبل بیت المقدس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی خوش ہوتے تھے, یہود اسے پسند کرتے تھے کہ چلو جی یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے, حالانکہ اس بات پر خوش ہوتے تھے, مسلمانوں پر تو بہت ناراض ہوتے تھے, پورا ان کا یعنی کوشش تھی پوری اور غصہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے شہید کر دیں. وہ اہل الکتاب, اہل کتاب بھی خوش ہوتے تھے, عیسائی بھی. فلما ولّا وجہ قبل البیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا, ان کرو ذالکا, تو وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے انکار شروع کر دیا, پروپیگنڈا شروع کر دیا, برا کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے بھی کہتے تھے لیکن اس بات پر وہ خوش ہوتے تھے. قال زہیر, زہیر راوی کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق, ہمیں ابو اسحاق السبیعی عمر بن عبداللہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی, عن البراء براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فی حدیث ہی, اس حدیث میں یہ لمبی حدیث ہے, انہ مات علی القبلۃ, کہ لوگ فوت ہو گئے تھے پرانے قبلے پر, قبل ان تو حوالا, اس کے پھر جانے سے پہلے, رجال ان کچھ لوگ, وہ قتلوا, کچھ مارے بھی گئے تھے. یہ مارے کون گئے تھے, کوئی جہاد تو ہوا نہیں تھا بھائی, یہ وہ لوگ مارے گئے تھے جن کو کافروں نے شہید کر دیا تھا, بعض لوگوں کو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے کفار نے شہید کر دیا تھا, تو اب ان کے نام مذکور نہیں ہیں. حدیث میں یا تاریخ میں, تو نام کا نہ ہونا یہ کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ضرور اس کی تلاش میں جاری رہیں کہ یہ کون سے لوگ تھے جو مارے گئے تھے. جی وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ماری گئی تھی, ابو جہل نے انہیں شہید کیا تھا, ان کا والد بھی مارا گیا تھا, کچھ اور لوگوں کے نام بھی لکھے حافظ ابن حجر نے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ماری گئی تھی یا والد ہو, یہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے مارے گئے تھے یا بعد, تو اس بارے میں خیر واضح سرات کوئی نہیں. فلم ندر ما نقول فیہم, تو کہتے ہیں صحابی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں جو پہلے فوت ہو گئے. فانزل اللہ تعالی, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتار دی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. اچھا امام بخاری نے جو باب باندھا ہے نا کہ نماز ایمان میں سے, اس باب کی پوری تائید اس حدیث میں موجود ہے, بالکل یہ حدیث اس باب کے مطابق ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ نماز ایمان میں سے, تو اس سے پتا چلا کہ اعمال ایمان میں شامل ہیں. ایمان قول اور عمل کا نام ہے, ایمان کام اور زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ اس کو مانتے نہیں مرجیہ اور مختلف تاویلیں کرتے ہیں, وہ سوچ لیں کہ قرآن حدیث کے خلاف وہ کس راستے پر جا رہے ہیں. اگلا باب ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, باب حسن اسلام المرء, آدمی کا اچھا اسلام, آدمی کے اسلام کا حسن. ہاں جی, اسلام کا حسن کس طرح بنتا ہے, اچھا اسلام کس طرح ہوتا ہے, آگے وہ حدیث لا رہے ہیں. تو یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں, اس حدیث کے سننے کے ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. امام بخاری فرماتے ہیں قال مالک, امام مالک نے یہ حدیث بیان کی. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تو امام مالک کو نہیں دیکھا ہے, امام مالک کو تو وہ شاگرد نہیں ہے, پایا ہی نہیں امام مالک کو, تو یہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ منقطع روایت ہے, یہ تعلیق ہے, معلق روایت ہے, منقطع روایت ہے. امام بخاری نے یہاں سند بیان نہیں کی. کیوں بیان نہیں کی؟ اللہ ہی جانتا ہے. بعض اوقات امام بخاری یعنی سند حذف کر دیتے ہیں, اور عام طور پر حدثنا کے ساتھ روایتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے یہ امام مالک کی موطا امام مالک میں لکھی ہوئی موجود نہیں ہے. اچھا جی, تو پھر تو یہ کیا مسئلہ ہوا, امام بخاری سے لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت امام مالک سے ثابت ہے. امام مالک سے اسے کوئی چھ یا ان سے زیادہ راویوں نے بیان کیا. مثلا ولید بن مسلم بھی امام مالک سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. یہ روایت سنن نسائی میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 93, اس میں صحیح سند کے ساتھ ولید بن مسلم سے موجود ہے. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کو عبداللہ بن واب نے, اسماعیلی نے عبداللہ بن واب سے, اور اسی طرح بیکی نے اسماعیل بن ابی اویس سے, اور وغیرہ وغیرہ راویوں سے بیان کی. اچھا, تو ایک دن میں تحقیق کر رہا تھا تو یہ روایت ہو مجھے مل گئی امام ابن مندہ کی کتاب الایمان میں, حدیث نمبر 374, کتاب الایمان حافظ ابن مندہ دو جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, اس میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت امام مالک سے موجود ہے. تو ثابت یہ ہو گیا کہ یہ حدیث امام مالک سے ثابت ہے, امام مالک نے بیان کی ہے. تو اگر ان کی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, انہوں نے بیان کی ہے. ساری حدیثیں تو انہوں نے کتاب میں نہیں لکھی ہے نا. امام مالک فرماتے ہیں اخبرنی زید بن اسلم, زید بن اسلم تابعین میں سے ہیں, امام مالک کے استاد ہیں, انہوں نے یعنی امام مالک کو یہ حدیث سنائی ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے حدیث سنائی, مجھے خبر دی, انا عطا ابن یسار اخبروں, کہ انہیں عطا بن یسار نے خبر دی تھی, وہ بھی تابعی ہیں. تو یہ روایت ہے تابعی کی تابعی سے روایت ہے. ان ابا سعید الخدری اخبروں, کہ بے شک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی. یعنی یہ حدیث ابو سعید خدری سے چلی، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد، اگر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کافر بندہ مسلمان ہو جائے، کوئی یہودی عیسائی ہندو سے کافر مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، پھر اس کا اسلام بھی اچھا ہو، یہ ہے باب کا مطلب، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، قرآن اور حدیث پر عمل کرے، اچھا اسلام ہو اس کا، سارے کام کرے نیکی کے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر غلطی، اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پہلے کیا، اس کا جتنے سابقہ گناہ ہے نا، اس کے جتنے بھی غلطیاں گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے، وکان بعد ذلک القصاص، اس کے بعد قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، الحسنۃ بعشر امثالہا، یعنی دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد اس نے جو بھی پھر کسی کے ساتھ جاتی کی ہے، کسی کا حق دبا لیا کچھ اور، تو پھر وہ تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا، الحسنۃ بعشر امثالہا، اب جو نیکی کرے گا نا اللہ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے گا اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر دے گا، تو یہ قرآن کے مطابق ہے حدیث، اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو آدمی نماز میں رفع دین کرتا ہے نا، رفع دین بھی سنت ہے چونکہ نیکی ہے، تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں رفع دین اشارہ کرتا ہے، یعنی احمد بن حنبل کی تشریح کے مطابق رفع دین کرتا ہے، تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یہ المعجم الکبیر ہے طبرانی کی، اس میں حسن لذاتی سند کے ساتھ یہ بات ہوئی، اسے ثواب ملتا ہے، اب تو یہ حدیث بھی قرآن کے مطابق، قرآن کی تائید کر رہی، الا سب میت زہفن، یہ 10 سے تو اس کا ثواب شروع ہوتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10، لیکن ایک نیکی کے بدلے 20 بھی ہو سکتی ہیں، ایک نیکی کے بدلے 40 بھی، 700 تک، 700 گنا جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کی بھی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے جی، وہ آیت نکالیں کیا نا، مسل و حبا امبت سب سنابل، اچھا جی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان نیکیوں کی مثال اس دانے سے دی ہے جو 7 خوشے نکالتا ہے، یہ جی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، کما صالح حبتن، مثال اس دانے کی طرح ہے، امبت سب سنابلا، جو 7 خوشے نکالتا ہے، فی کل سنبلتن 100 حبا، ہر خوشے میں 100 دانے، یعنی 700 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اجازت دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک نیکی کا اجر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے رب، نیکی آدمی نے ایک کی، اللہ نے اس کو 700 نیکیوں کا اجر دے دیا، اس کی نیت کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق، وَسَّيَّتُمْ بِمِثْلِهَا، اور گناہ اگر کرتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی گناہ اس کا سزا ملتی ہے، یہ نہیں کہ گناہ ایک کرے اور اس کے نام اعمال میں 10 گناہ لکھے جائیں، یہ نہیں ہوتا، ایک گناہ کرتا ہے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، الا ان يتجاوز الله عنا، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ معاف فرما دے، تجاوز کر دے اللہ، اور اللہ غفور رحیم ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تجاوز کرے ہم سے، اللہ جو ہے سارے گناہ معاف فرما دے، وہ غفور رحیم ہے اللہ چاہے گا، لیکن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ہے، سزا ایک گناہ کی ملے گی. اس حدیث کی تائید اگلی حدیث سے بھی ہو رہی ہے. یہ اگلی حدیث بھی پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور, ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث سنائی. قال حدثنا عبد الرزاق, امام عبد الرزاق نے یہ حدیث سنائی یمن والے. قال اخبرنا معمر, وہ کہتے ہیں ہمیں معمر نے حدیث سنائی یمن والے, معمر بن راشد. عن حمام, وہ حمام منبہ سے بیان کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ, تھا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث جو ہے یہ حمام نے جو کتاب لکھی تھی, یہ حمام تابی سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد رضی اللہ عنہ, ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ حدیث کی پرانی کتابوں میں سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم موطا امام مالک وغیرہ سے پہلے لکھی گئی, یہ کتاب بھی منکرین حدیث کے چہروں پر زبردست تمانچہ ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو, یہ تو سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھی ہے, وہ تو تابعی تھے بڑے, اور کدھر تم سوئے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں, اس کتاب کے کتنے نسخے دنیا میں موجود ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا احسن احدکم اسلامہ, اگر کوئی آدمی اچھے طریقے سے اسلام لے آئے, فکل حسنت یعملها تکتب له بعشر امثالها, ہر نیکی جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, الا 700 ضعف, 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. وکل سیئه یعملها تکتب له بمثلها, اور ہر گناہ جو کرتا ہے اس کے بدلے اس کو اسی گناہ کا ہی سزا ملے گی, وہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ پہلی روایت کا شاہد ہے, پہلی روایت اس کا شاہد ہے, شاہد تائیدی روایت کو کہتے ہیں. یہ اگلا باب بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب احب الدین الی اللہ ادومہ, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جس پر انسان مداومت کرے, یعنی ہمیشگی برتے, ہمیشہ کام کرے. نیکی کا کام جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن تہجد نماز پڑھ لی اور پھر آرام سے سویا رات صبح بھی لیٹ, 2-4 دن روزے رکھ لیے اور پھر بس ختم. نہیں, نیکی کا کام کرے تو پھر ہمیشہ کرے. جو آدمی یہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحیٰ, یہ یحیٰ بن سعید القطان ہے. عن ہشام, ہشام بن عروہ قال اخبرنی ابی عن عائشہ, وہ اپنے ابا عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں, وہ اپنی خالہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, وعندہ امراتن, اور ان کے پاس ایک عورت تھی. قال من ہاذی, آپ نے پوچھا یہ کون عورت ہے, غیب تو آپ جانتے نہیں, غیب تو اللہ جانتا ہے, کلی غیب ما کان و ما یکون, جو ہو رہا ہے جو ہوگا یہ سب اللہ جانتا ہے. قل لا اعلم الغیب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے, قالت فلانا, انہوں نے فرمایا فلانا, یہ فلانی ہے, یہ فلانی عورت ہے. تذکر من صلاتها, وہ ان کی نماز کا ذکر کرتی رہی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی تھی یہ بڑی نماز پڑھتی ہے, ساری رات قیام کرتی ہے. پتہ نہیں یہ کون عورت ہے, اس کا صحیح سند سے ثبوت نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کا نام بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا نام حولا تھا. ہاں جی, ہاں اچھا جی, یہ کیا لکھا میں نے ان حولا, ہاں جی, تو خیر یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا نام حولا تھا, اس عورت کا جو بہت نماز پڑھتی تھی. تو خیر, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا, یہاں پر یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے ذکر کر دیا نا اس کا, یہ بھی ملے نظر ہے. قال ما, تو آپ نے فرمایا نہ کرو, روکو اس بات کو, رک جاؤ. علیکم بما تطیقون, وہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو, اتنی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. یہاں پر نفلی عبادت مراد ہے, فرضی تو کرنی کرنی. فواللہ لا یمل اللہ حتا تملو، اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے۔ اور میں نے بتایا تھا نا سابقہ درس میں کہ بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلوب کیا، ایسا اور اس طرح کی مثالیں ہی، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں، گرمیوں میں دھوپ پر بیٹھے۔ بھائی یہ کام عبادت کے نہیں، یہ بدعات ہے۔ عبادت کے کاموں میں بھی غلوب نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ ساری رات ہو، ساری رات ہو قیام ہوگا یا ساری عمر روزے ہوں گے، نہیں۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور آپ کے نزدیک، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین وہ ہے، ما دام علی صاحبہ، جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی برتا ہے، ہمیشہ وہ کام کرتا ہے۔ جو آدمی دین کا کام، نیکی کا کام ہمیشہ کرتا ہے، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ بعض باتوں میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے، بعض میں آتا ہے رسول کو پسند ہے۔ بھائی یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول وہی چیز پسند کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، حبیب اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی اور رسول کی پسند ایک ہی ہے، پسند علیحدہ علیحدہ نہیں۔ میری آج طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم نے حدیث پر درس دیا ہے اور جو پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی، صحت نے اجازت دی، تو اگلے ہفتے باقی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فی الحال چونکہ طبیعت صحیح نہیں ہے، تو میں آپ بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی تفصیل دیتا ہوں۔ تاشا نے کچھ ابھر آ رہا نا سیدھا گولی واچو، ابھی میں نے وہ دوائی بھی منگائی ہے، یہ گلاس رکھا۔ اچھا تو آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ خیر کرے، اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ تعالی خیر و عافیت میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع مل گیا تو کسی دوسرے دن بھائیوں کے سوال جواب اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ کر لیں گے مجلس۔ آج بہرحال میں معذور ہوں، تو آپ بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی زیادتی کا اور اس کے نقصان کا، یعنی ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کا باب، ایسا باب جس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیت لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں اگر کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی باب باندھتے ہیں، تو اگر اس کی تائید قرآن کریم میں موجود ہے تو قرآن کی آیت بیان کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یا بسا اکثر اوقات اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کی تشریح بھی بیان کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اس کو وقول اللہ تعالی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر باب کے ساتھ نہیں کریں گے مضافر، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ چونکہ ایمان بھی ہدایت ہے، تو اس لیے اس سے ایمان کا بھی زیادہ ہونا ثابت ہو۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری آیت لائے ہیں، اللہ فرماتا ہے ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جائے. یہ آیت جو ہے اور اس طرح کی اور بھی آیات ہیں, غالباً 6 اور آیات ہیں, ان آیات سے صاف صاف ایمان کا زیادہ ہونا ثابت ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وقال الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں وہ ایمانیات میں بھی ہے اور اعمال بھی ہیں اور دوسرے مسائل بھی ہیں. تو ان میں یعنی دین اسلام بتدریج گریجولی جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر مکمل ہوا ہے. ایک ایسا وقت آیا, ہاں جی, ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری جس میں اللہ فرماتا ہے کہ آج آیت, یہ جو حدیث آ رہی جو پڑھوں گا انشاءاللہ اس کا نمبر ہے 44 اور باب ہے 33 صحیح بخاری کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم, میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. دین مکمل ہو گیا, اب ایمان کی ساری باتیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں. تو اس میں بھی ایمان کے کمی اور زیادتی کا اشارہ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ, پس اگر کمال میں سے مکمل ہو جانے میں سے کسی چیز کو چھوڑ دے تو وہ ناقص ہوتا ہے. یعنی اس سے امام بخاری نے استنباط کیا ہے کہ جو چیز کامل ہو جائے اسے اگر کمی کریں گے تو وہ ناقص ہو جائے گی, تو نقصان ثابت ہو گیا اور آیت کریمہ سے زیادتی ثابت ہو گئی. اور پہلے بھی یہ اس جیسا باب گزر چکا ہے جس میں امام بخاری وہ آیات بھی لائے ہیں, صحابہ کے آثار بھی لائے ہیں, روایات بھی لائے ہیں. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسلم ابن ابراہیم, ہمیں مسلم بن ابراہیم نے حدیث سنائی. قال حدثنا ہشام, وہ کہتے ہیں ہمیں ہشام نے حدیث سنائی. ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی مشہور محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں قال حدثنا قتادہ, وہ کہتے ہیں ہمیں قتادہ نے حدیث سنائی. قتادہ ابن دعامہ بصرہ کے رہنے والے ایک مشہور امام تھے, محدث تھے, راوی تھے, تابعی تھے, مفسر قرآن تھے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے اور مدلس بھی تھے. مدلس کے بارے میں پہلے میں کہیں بیان کر چکا ہوں, جو راوی مدلس ہو, کوئی 300 کے قریب راوی ہے مدلس, وہ اگر حدیث ان کے ساتھ بیان کریں تو ضعیف ہوتی ہے بخاری مسلم کے علاوہ. بخاری مسلم میں ان کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ہیں, اور اگر وہ حدثنا یا حدثنی یا سمے تو ایسے الفاظ بیان کریں کہ میں نے یہ سنی ہے جس سے ان کے سننے کا پتہ چلے تو پھر صحیح ہوتی ہے. اس حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث انس سے سنی رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا, ایک حدیث ہے اس میں سے یہ الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا یخرجو من النار, آگ سے نکلیں گے, آگ سے مراد جہنم کی آگ, جہنم کی آگ سے نکلیں گے کون؟ من قال لا الہ الا اللہ, جو لا الہ الا اللہ کہے گا, جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا نا وہ جہنم سے نکل جائے گا. اس سے اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یخرج من النار، کہ جہنم سے نکالا جائے گا وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ کہے. اچھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی رب نہیں. یعنی جتنی بھی الہ کے مفہوم ہیں وہ سارے اس میں مراد ہیں. اور یاد رکھیں کہ لا الہ کا یہ تقاضا ہے کہ جس آدمی نے یہ کہا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے زمانے میں کسی نبی کی نبوت جاری تھی، کوئی نبی زندہ موجود تھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے دور میں، یا نبی فوت ہو گئے اس کی وفات کے بعد اس کا دور جاری تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آسمان پر تشریف لے گئے، اب دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں رہا، اب وہ آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، لیکن دنیا سے اب آپ کا رابطہ نہیں رہا، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی نبوت جاری ہے. آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور ان کی نبوت جاری تھی، اسی طرح ان سے پہلے بھی جو ہیں وہ انبیاء فوت ہوتے رہے. تو جس نبی کی نبوت جاری تھی اس نبی پر ایمان لانا بھی لا الہ الا اللہ کا رکن ہے. اگر ایمان نہیں لائے گا نا تو پھر صرف لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں. یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کی طرف رسول بھیجا گیا، اب وہ موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، تو ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ان پر فرض تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے. لیکن جو بنی اسرائیل نہیں تھے ان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جب خضر، جس کو خضر آتا ہے حدیث میں، خضر علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو سلام دیا، تو انہوں نے جواب دیا اور کہا تمہارے علاقے میں سلام کدھر ہے، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو خضر علیہ السلام آپ کے امتی نہیں تھے، کیونکہ امتی تو نہیں یہ کہہ سکتا نا، اس پر امتی پر تو یہ فرض ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لائے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں راجے یہی ہے کہ وہ نبی تھے، دوسرے علاقے کے نبی تھے، ان کے علاقے کے لوگ انہیں پہچانتے تھے، جس طرح کہ ان کو کشتی میں سوار کیا گیا اور کرایہ نہیں لیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک جتنے لوگ ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے، سب لوگوں پر یہ فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہیں. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اعتراف نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، تو ان کا لا الہ الا اللہ کافی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے دوسری قسم کے لوگوں کے لیے کہ کسی کے پاس دعوت ہی نہ پہنچی ہو، کوئی ایسا آدمی پہاڑوں جنگلوں میں مر گیا ہو جس کے پاس دعوت ہی نہ پہنچی ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ دے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ کی نبوت سے پہلے ہی، زید بن عمر بن نفیل جو موحد تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے زندہ کیے جائیں گے. صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اس قسم کے الفاظ موجود ہیں. اور بعض باتوں میں آتا ہے کہ کفر بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے گا، تو یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے. یعنی یہ لمبی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو یہ سمجھنا کہ اب یہ جہنم سے نکل جائے گا، یہ بات غلط ہے. یہ تو کافر ہے، اور کافر خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وفی قلبہ یہ، یعنی یہ حدیث ان مسلمانوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. وفی قلبی وزن و شعیرت من خیر, جس آدمی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی, خیر بمعنی ایمان, آگے آ رہا ہے, یعنی جو کے دانے جتنا ایمان بھی جس کے دل میں ہوگا نا, اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کی. انبیاء نکالیں گے شفاعت کے ساتھ, نیک لوگ نکالیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نکالے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اور جہنم کی آگ سے نکلے گا وہ آدمی بھی جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا, وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ, اور اس کے دل میں گندم کے دانے جتنی خیر بھی موجود تھی. یعنی جو کا دانہ زیادہ بڑا ہے اس سے پھر چھوٹا گندم کا دانہ, یہ بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اور جہنم سے اس آدمی کو بھی نکالا جائے گا یا نکلے گا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا دنیا میں. وَفِي قَلْبِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ, اور اس کے دل میں خیر ایک ذرے برابر تھی, ذرہ جو ہے سب سے چھوٹی چیز, یعنی اس سے کم تو ہے ہی نہیں زبان میں. یہ تو جدید دور میں ٹیکنالوجی نے ذرے کی آگے بھی وہ ایٹم وغیرہ درست کر لی ہے, لیکن عرف عوام میں, عام انسانوں کے عرف میں ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں, قال ابو عبداللہ, یہ امام بخاری ہیں, انہوں نے فرمایا, ان کی شاگرد نے لکھا, قال ابان, ابان بن یزید العطار نے کہا, یہ روایت دوسری کتابوں میں پوری سند کے ساتھ موجود ہے, قال حدثنا قتادہ, ہمیں قتادہ نے حدیث سنائی, قال حدثنا انس, وہ کہتے ہیں ہمیں انس نے حدیث سنائی. تو قتادہ کے سماع کی تصریح مل گئی, اب مدلس کا اعتراض ختم ہو گیا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں, من ایمان مکان من خیرن, ادھر جو ہے نا اس روایت میں ابان بن یزید کی روایت میں من ایمان ہے, یعنی ذرہ من ایمان, ایمان کا ذرہ بھی جس کے ہوگا نا دل میں اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا خیر کے بدلے. یہ تو حدیث کی تشریح بیان کرتی ہے, خیر سے مراد ایمان ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان کے درجے ہیں, کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے, کسی کے دل میں گندم کے دانے جتنا, کسی کے دل میں جو کے دانے جتنا, کسی کے دل میں احد پہاڑ جتنا, کسی کے دل میں اور کتنا. تو یہ ہیں, یعنی باب کے مطابق امام بخاری حدیث لائے ہیں, اور اس سے ان لوگوں پر رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کو کہتے ہیں, یہ ایمان ایک برابر ہے نبیوں کا اور عام لوگوں کا, اور نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں. ایسا کہنے والے مرجی اور جہمی حضرات, ان لوگوں پر رد کیا امام بخاری. اگلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہ لائے ہیں, فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن السباح, ہمیں حسن بن سباح نے یہ حدیث سنائی, انہ سمع جعفر بن عون, انہوں نے جعفر بن عون سے یہ حدیث سنی. اچھا, یہ جو صحیح بخاری کا نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں انہ نہیں لکھا ہوا, یہ نقطہ بھی یاد کر لے کہ اصول حدیث کی روح سے جب اوپر والے راویوں کی کوئی بات انہ, یعنی سمع یا رائے تو یا اس قسم حدثنا کے الفاظ ہوں گے تو اس کے ساتھ قالا یا ایسے الفاظ بیان کیے جائیں گے جس سے صراط ہو جائے, تو یہاں پر انہو کا اضافہ کرنا ضروری. تو انہوں نے جعفر بن عون سے سنا, قالا, انہوں نے فرمایا حدثنا ابو العمیس, ابو العمیس نے ہمیں یہ حدیث میں, یہ ابو العمیس کا نام غالباً عتبہ ہے, عتبہ بن عبداللہ, مجھے یہی یاد پڑتا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں اس مرجال میں, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ عتبہ ہے, واللہ اعلم. قال اخبرنا قیس بن مسلم, وہ کہتے ہیں ہمیں قیس بن مسلم نے خبر دی تھی, عن طارق ابن شہاب, وہ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے بیان کرتے ہیں، عن عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث امیر المومنین عمر الفاروق شہید محراب کی بیان کرتا حدیث، خلفائے راشدین حدیثیں بیان کرتے تھے۔ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے نا کہ خلفائے راشدین نہیں منع کرتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ انہیں جھوٹی باتوں میں سے ایک روایت تبلیغی نصاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ غالباً حکایات صحابہ میں زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس میں 500 کے قریب حدیثیں تھیں۔ یہ عائشہ صدیقہ سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک رات بے چین رہے، نیند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حدیثیں لکھ رکھی ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے، کچھ میں نے خود لکھی ہے، کچھ لوگوں سے سنی ہے، ان میں کوئی غلط بات اللہ کے رسول سے منسوب نہ ہو جائے، تو انہوں نے حدیثیں جلا دی۔ اچھا، یہ واقعہ تبلیغی نصاب میں تذکرۃ الحفاظ حافظ ذہبی کی کتاب کے حوالے سے لکھا گیا۔ تذکرۃ الحفاظ اسماء الرجال کی کتاب ہے، عربی میں چھپی ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر قابل افسوس یہ بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس روایت کے بارے میں حافظ ذہبی حاکم کی سند بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لم یصح، یہ قصہ صحیح نہیں ہے، یہ قصہ ثابت نہیں ہے، یعنی یہ قصہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ ہی نہیں ہوا، یہ مردود ہے۔ یہ بات زکریا صاحب نے چھپا لی، تبلیغی جماعت نصاب میں یہ نہیں لکھی، اور پھر وہاں سے پرویزی حضرات یہ روایت لے کر ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو حدیثیں بیان کرتے تھے، ابوبکر صدیق تو حدیثیں بیان کرتے تھے، ان کی بڑی حدیثیں، انہوں نے تو کوئی نہیں جلائی، یہ غلط بات ہے۔ خیر آگے آتا ہے، ان رجلا من الیہود قال، یہودیوں میں سے کسی آدمی نے کہا، انہیں کوئی یہودی ہوگا وہاں پر، بعض کہتے ہیں کعب الاحبار تھا، اللہ ہی جانتا ہے کون تھا، اگر کعب تھا تو اس وقت پھر مسلمان نہیں ہوتا، وہ بعد مسلمان ہو گیا۔ تو ایک یہودی نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آیتن فی کتابکم تقرؤنہا، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، یعنی قرآن میں، ہماری کتاب کیا ہے، قرآن، تو قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اس کی قرآت کرتے ہو، لو علینا معشر الیہود، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا، ہماری طرف، یہودیوں کی طرف نزلت، اگر یہ نازل ہو جاتی، لتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے، خوشیاں مناتے۔ قال ایو آیت، امیر المومنین نے پوچھا کون سی آیت ہے، قال، اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام دین پر۔ اس میں یہ غور کریں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین اب مکمل ہو گیا، اب قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اور نبی آتے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح اور بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں اور پھر آسمانوں پر زندہ چلے گئے۔ تو پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے ہیں ان میں سے کسی پر بھی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ اب جو ہے تم آخری نبی ہو، اب دین مکمل ہو گیا، اب یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں. یہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس کتابیں موجود ہیں، چاہے وہ تورات ہے یا انجیل، ان کتابوں میں بھی ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اسلام، اب دین مکمل ہو گیا. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں، بلکہ اس کے برخلاف آیتیں موجود ہیں. تورات میں ایک آیت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی بھیجوں گا جو اے موسیٰ تیرے جیسا اول العظم ہوگا، جس بڑی شان والا تو ہے اس طرح وہ بڑی شان والا ہوگا، اور اس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا. آپ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی، خلافت دی، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی خلافت دی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، ہمارے نبی پر قرآن نازل کی. تو یہ مشابہت ہے، اور یہ ان یہودیوں کی کتاب میں جس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی اس میں بھی لکھی ہوئی. اسی طرح عیسائیوں کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، وہ نبی آئے گا. تو وہ نبی آ گیا. اب جب وہ نبی آیا تو اس نبی نے بتا دیا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. صحیح حدیث. تو دین مکمل ہو گیا. یہودی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم خوشیاں مناتے، عید مناتے. قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں وہ دن پتہ ہے، معلوم ہے. والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مکان بھی ہمیں معلوم ہے جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. پریشان نہ ہو، یہ آیت جس دن اتری ہے، اللہ نے اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دن بھی ہمیں پتا ہے اور وہ جگہ بھی پتا ہے. جی جگہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد رکھی ہے، آپ کا کلام یاد رکھا ہے، آپ کی سنت یاد رکھی ہے، سیرت یاد رکھی. وہ ہوا قائم بعرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، یوم جمعہ، جمعے کے دن.